الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاح اہل سنت میں ایک بار آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے مقروءات تنزیہ کے حوالے سے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر جو ممنوع چیزیں ہیں
جی
ان کو شرعی اصطلاح میں مکروہ کہا جاتا ہے۔
ٹھیک،
مکروہ کراہت سے بنا ہے، اور یہ کراہت دو طرح کی ہوتی ہے، کراہت تحریمہ اور کراہت تنزیہیہ۔
ٹھیک ہے،
تو کراہت تحریمہ جس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے، یعنی وہ ناپسندیدہ کام کہ جس کا ارتکاب کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس کو مکروہ تحریمی عمل کہا جاتا ہے، اور مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل، شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان اس کا ارتکاب کرے۔
صحیح،
اب نماز کے حوالے سے وہ اگر کام ایسا ہے کہ جس کو شریعت نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نمازی کو اس کام سے بچنا ہے۔
صحیح،
لیکن اگر کوئی اس کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، منع کیا گیا ہے لیکن اس کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔
ٹھیک،
ایسا آدمی گناہگار نہیں ہوتا۔ اور اس پر احادیث وغیرہ میں کوئی وعید وغیرہ، وعید مانے کوئی عذاب، دنیاوی یا اخروی عذاب کی کوئی وعید، کوئی ڈر نہیں سنایا گیا۔
صحیح،
جبکہ مکروہ تحریمی جو عمل ہوتا ہے اس میں احادیث مبارکہ میں سختی سے منع کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور بسا اوقات احادیث میں اس کے حوالے سے وعیدیں بھی مروی ہوتی ہیں۔
ٹھیک،
تو اب نماز کے اندر جو افعال مکروہ ہے تنزیہی ہیں، ان افعال کا ہم بیان سنیں گے۔ تو ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ میلے کچیلے جو کپڑے ہوتے ہیں، کام کاج کے کپڑے جو میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لینا جبکہ دوسرے کپڑے موجود ہیں۔
ٹھیک ہے،
صاف ستھرا کپڑا موجود ہے لیکن اس کے علاوہ، اس کے باوجود بھی میلے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
صحیح،
کپڑوں پہ نشانت پڑے، میل کچل پڑا ہے، یا جس کپڑوں میں کام کرتے ہیں تو عمومی اعتبار سے وہ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔
صحیح،
مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو مزدور طبقہ ہے تو ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، پسینے سے وہ اٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اس پہ گرد غبار لگی ہوتی ہے، اسے میکینک
والے تو
ان کے کپڑے تو کالے پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، خود ان کے ہاتھ پاؤں بھی ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اسی کنڈیشن میں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس اچھے کپڑے موجود ہوں، تو اب نماز اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہوگی، بشرطے کہ یہ کپڑے ان کے پاک ہوں۔ ناپاک ہوئے تو پھر بسا اوقات، اگر ناپاکی بہت زیادہ مقدار میں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک اور نماز میں مکروہ عمل یہ ہے کہ منہ میں کوئی چیز لیے ہوئے ہونا۔
صحیح،
منہ میں کوئی چیز، کوئی چھالیے کا دانا منہ میں لے لیا، یا کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چیز منہ میں ڈال لی، اب وہ منہ میں سائڈ میں پھنسا کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے منہ میں ہونے کی بنا پر کوئی تلفظ کی ادائیگی میں فرق نہیں پڑ رہا، تو یہ مکروہ ہے تنزیہی ہے۔ اور اگر وہ منہ میں چیز ایسی ہے کہ جس کے منہ میں ہونے کی بنا پر تلفظ صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہے اور معنی فاسد ہو جائے، اس طرح کا قرآن پڑھا جا رہا ہو یا دعا ایسی پڑھی جا رہی ہے کہ جس کے تلفظ بگڑ رہے ہوں، معنی فاسد ہو رہا ہو، تو اب اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی بلکہ بسا اوقات نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سستی کاہلی کے پیش نظر ننگے سر نماز پڑھنا،
ٹھیک،
ٹوپی بھی موجود ہے، या इमाम शरीफ मौजूद है, या इस्लामी बहनों के लिए तो सर का छुपा होना या सतर औरत में शामिल है, ये बात चल रही है मर्दों की,
मर्दों के वाले से।
तो नंगे सर नमाज पढ़ना मर्दों के लिए ये मकरूह है, तंजीही
तंजीह
है। जबकि खवातीन अगर नंगे सर नमाज पढ़ेंगी, चाहे वो सुस्ती, काहली
जो भी
या
हो,
कोई भी वजह हो, तो उनकी नमाज
नहीं
नहीं होगी,
ठीक है,
सिवाय उस सूरत में कि कपड़ा सतरे औरत के लिए काफी ही नहीं है,
सही है,
तो वो एक अलग सूरतें होती हैं।
सही।
लेकिन नॉर्मली मर्दों के लिए नंगे सर नमाज पढ़ने की ये भी एक फैशन चलता जा रहा है
आजकल नौजवान काफी नजर आते
कि
हैं।
टोपी पहनेंगे तो लोग हमें मौलवी समझेंगे,
सही है,
मजहबी माहौल वाला समझेंगे, जबकि हम तो हैं फैशनेबल लोग।
ठीक
तो
है,
पता नहीं वो क्या समझना चाहते हैं अपने आप को कि टोपी सर पे रखना एक आर समझते हैं
सही
या
है,
बुरा समझते हैं, क्या समझते हैं। या बस अवकात बाल बनाए हुए होते हैं, टोपी पहनने से वो पफ खराब हो जाएगी,
सही,
बाल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए भी टोपी नहीं
नहीं
पहनते।
पहनते,
तो याद रखें, सुस्ती और काहली की बिना पे अगर नंगे सर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तंजीही होगी, नमाज में कराहत पैदा होती है, इस अमल से बचना चाहिए। हम किसी भी जगह ड्यूटी करते हैं, एक बात
सही,
है, हम किसी भी जगह ड्यूटी करते हैं, उसके जो भी लिबास होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो उसको पूरा पूरा पहनते हैं,
पहनते
भले
हैं, एहतमाम
सर्दी हो,
करते,
गर्मी हो, कपड़ा मोटा हो
सही
और जून जुलाई जैसी गर्मी हो, वो
सही
पहनना है,
सही है,
उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं
नहीं
करते। यार
करते,
चलो हल्का मैं घर के कपड़े पहन के आ जाता हूँ
सही
या मैं ये कर लेता हूँ, वो पहनना है ऑन
सही
ड्यूटी। तो जब नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो नमाज के कुछ आदाब हैं, उनमें
सही,
से सर का ढका होना भी ये आदाब में से है। तो टोपी या इमामा शरीफ, इसके जरिए अपने सर को छुपाना चाहिए। और बस अवकात टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे हैं या इमामा पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में जाते वक्त
गिर जाते,
अब खुद ब खुद वो ढीला होने की बिना पे, टोपी या इमामा ढीला होने की बिना पे नीचे आ जाता है।
सही,
तो अब इसमें यह है कि अगर एक आध दफा गिर गया और उठा लेना आसान हो
सही,
तो अमले कलील यानी एक ही हाथ से उसको उठा लें। तो बस अवकात मुमकिन होता है टोपी
सही,
हार्ड होती है, सख्त होती है, तो
तो
वो
उठा लेना
टच
उसको,
करने में आसान, टच करते ही वो सर पे सजदे में की हालत में हाथ लगाने से पहनने में आ जाती है। लेकिन अगर वो टोपी जालियों वाली हो और उसको
नरम,
पहनना दुश्वार हो, तो इस सूरत में बस अवकात टोपी पहनना दुश्वार होता है। तो अब ऐसे में उसको वहीं रहने दें।
सही,
लेकिन इसमें यह देखा गया कि जिसके सर से टोपी उतर गई, आमतौर पर मस्जिद के अंदर वो प्लास्टिक वाली
टोपियों के,
टोपियों का सिलसिला चल पड़ा है, होना नहीं चाहिए। हर शख्स अपने घर से टोपी अच्छी साफ सुथरी पहनकर आए।
सही,
अब खैर टोपी सजदे की जगह गिर गई, अब ये जनाब जो नमाज पढ़ रहे हैं इन्होंने टोपी सरकानी भी नहीं है, उठानी भी नहीं
कुछ
है।
नहीं करना,
अब होता यह है कि अगला जो शख्स जो अगली सफ में नमाज पढ़ रहा है, अब उसे क्या पता कि मेरे पाँव के नीचे क्या चीज आने वाली है।
सही,
अब ये तो सजदे से उठ गया, अब उसके पाँव के नीचे टोपी
आ
आ रही
जाती,
होती है। तो अपनी नमाज में जो भी कैफियत पैदा हो इंसान के, कि
सही
टोपी गिर गई या क्या मामला हुआ, दूसरे शख्स की नमाज में भी उलझन पैदा कर देते हैं।
सही,
तो ऐसे मौके पर कि जब आपको टोपी आपकी सजदे की जगह पे गिर गई है और अगला शख्स अभी खड़ा होगा और उसके पाँव के नीचे आएगी, उसकी नमाज में तश्वीश पैदा होगी।
सही
तो ऐसे में चाहिए या तो पहनना मुमकिन है तो पहन लें,
सही
और
है,
अगर पहनना मुमकिन नहीं है, अमले कसीर करना पड़ जाएगा, तो उसको एक हाथ से सरका दें,
सही,
अपनी तरफ खींच लें, ताकि अगले शख्स की नमाज में कोई खराबी पैदा ना हो, वो परेशान ना हो। बस
परेशान ना हो,
अवकात वो पाँव के नीचे आती है तो तबीयत खराब
तश्वीश
होती
होती,
है, मिजाज में थोड़ी सी वो पैदा होती है कि यार
ठीक,
टोपी पाँव के नीचे आ गई है।
सही,
तो इस तरह हमें करना चाहिए। और नंगे सर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बस अवकात ये भी देखा गया है, एक शख्स नंगे सर नमाज पढ़ रहा है तो कोई आएगा,
दूसरा आएगी उसको
टोपी मस्जिद के जो बॉक्स होते हैं जहाँ टोपी रखी है, वहां से टोपी उठाएगा और इसके सर पे रख देगा,
रख दे, या जो गिरी थी वही उठा के
या
बस
ये जो गिर गई थी वही उठा के इसके सर पे रख
रख
देते
देते
हैं।
हैं,
तो याद रखें ये टोपियां पहनाने का अमल सही नहीं है।
सही
तो इससे क्या होता है कि अगला शख्स जो नमाजी होता है उसकी नमाज में तश्वीश आती है।
सही है,
अब वो नंगे सर पढ़ रहा था,
सही है,
आप उसके टोपी पहनाएंगे तो वो एकदम वो घबरा जाएगा,
सही है,
इसी तरह गिर गई फिर पहनाएंगे तो वो थोड़ा सा उसकी तवज्जो बढ़ जाएगी।
सही है,
तो टोपी ना पहनाएं, अलबत्ता जिसकी सजदे की हालत में टोपी गिर गई, अमले कलील के जरिए उठाना मुमकिन हो तो उठा
उठा
ले,
ले,
और अगर उठाना मुमकिन ना हो, अमले कसीर करना पड़ेगा, तो ना उठाए,
सही है,
इसको इसी हालत में पड़ी रहने दें।
ठीक है,
इसी तरह नमाज के मकरू तंजीही अमल में से एक अमल यह है कि रुकू और सजदे की तस्बीहात बिला जरूरत
कम
तीन
पढ़,
से कम पढ़ना, एक दफा पढ़ना या दो दफा पढ़ना, तो ये मकरूह तंजीही है।
ठीक है,
अलबत्ता बस अवकात बहुत जरूरत पड़ जाती है, ट्रेन का मसला हो गया, ट्रेन निकल ना जाए, तो इस तरह के मसाइल में अगर एक एक तस्बीह पढ़ ली या नमाज का वक्त कम है,
कम
तीन
है,
तस्बीह पढ़ेंगे وقت نکل جائے گا، تو ایک ایک تسبیح یوں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک،
اسی طرح نماز میں پیشانی پر بس اوقات ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کوئی خاک لگ جاتی ہے، کوئی گھاس یا کوئی تنکا یا اس طرح کی کوئی چیز ہماری پیشانی پہ لگ جاتی ہے، تو اس کو چھڑانا
ٹھیک
یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ چیز ایسی لگی ہے کہ جس کے چہرے پر بار بار آنے کی بنا پر تشویش ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کو پیشانی پہ لگا ہونا یا عجیب سا لگ رہا ہے، خیال بٹ رہا ہے، تو اب اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں انگلیاں یہ قبلے کی جانب ہونی چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں یہ بھی قبلے کی جانب ہونی چاہیے، اور جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں کی انگلیاں بھی موڑ کر قبلے کی جانب ہونی چاہیے، ان انگلیوں کا رخ قبلے سے پھیر دینا، اگر انگلیاں سجدے کے اندر ایسی ہونی چاہیے ہاتھوں کی، اب اس طرح سے اگر وہ کریں گے تو یہ دائیں بائیں انگلیاں پھیرنے سے بھی قرات تنزیہی پیدا ہوتی ہے نماز کے اندر۔ اسی طریقے سے مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اس کا اس طرح سمٹ کے سجدہ کرنا کہ اس کا پیٹ اس کی رانوں پر لگ رہا ہو، چپکا ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی کراہت تنزیہی پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی گفتگو کی، ہاں بھائی کام پہ آ رہے ہیں آپ نہیں آ رہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اشارہ کر رہا ہے آ رہا ہوں، یا کسی نے کہا کہ آپ آ رہے ہو نا یا میں جاؤں، تو نماز پڑھتے پڑھتے کہا یعنی تم جاؤ، تو کوئی بھی ہاتھ سے اشارہ کرنا یا سر سے اشارہ کرنا نماز کی حالت میں، کسی چیز کا جواب دینا، کسی نے سلام کیا تو سر ہلا کے گویا جواب دینے کا اشارہ کہ ہاں میں تمہارا سلام سن چکا ہوں، اور یہ سر ہلا کے جواب دے رہا ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ زبان سے اگر جواب سلام ادا ہو گیا، کسی نے سلام کیا اور جواب کہ وعلیکم السلام، پھر اپنا پڑھنا شروع کر دیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
ٹھیک، پبلک چینل کے ناظرین، نماز کے مقروعات تنزیہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور بہت اہم باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ یہ اعمال ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جب غسل کرتا ہوں نا تو مجھے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے وہاں پہ، یعنی کہ میں بابا یہ سمجھتا ہوں کہ میرا غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، تو میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اس سلسلے میں بتائیں کہ میں کیا کروں۔
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، آج آپ کی پریشانی کو حل کریں گے۔ جی اگلی کال۔
میرا نام وسیم عباس ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب عورت وضو کر رہی ہو تو اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو سکتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلسلہ دار الافتاء سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جن حضرات کا پیشہ ڈرائیوری ہے، وہ حضرات جب ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے کر جاتے ہیں گاڑیوں میں، جو راستے میں 3-4 دن لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کا اصل جو شہر یا وطن یا گھر ہوتا ہے وہاں پر وہ 5-6 مہینے بعد جاتے ہیں، تو آیا جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا کراچی یا لاہور آ کر 4-5 دنوں کے لیے وہ رکتے ہیں یا راستے میں جو جاتے ہیں، تو آیا اس دوران وہ قصر نماز پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ اس کے لیے شریعت کا حکم بیان فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔
میں طارق انصاری بات کر رہا ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نمازوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس سے نماز ہو جاتی ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور یہ وسوسے آتے ہیں کہ غسل نہیں ہوا۔ میں نے بھی دیکھا ایسا بعض کو کہ وضو اتنی دیر تک وہ کر رہے ہوتے ہیں بےچارے کہ ایک بالٹی سے زیادہ بھی پانی اگر خرچ ہو جائے تو مبالغہ نہیں ہے۔ اس کا حل ارشاد فرمائیں۔
دیکھیں، حل تو یہ ہے کہ یہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں۔
ٹھیک ہے،
ایسے جو وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وضو کے حوالے سے یا غسل کے حوالے سے، اب نل فل کھلا ہوا ہے، فل دھار جس کو کہیں کہ ایک منٹ کے اندر بالٹی بھر جائے، اس طرح تیز دھار میں وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھ نل کے نیچے گیا تو بس وہ ہاتھ کو یوں 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 کرتے
اطراف والے بھی گیل ہو جاتے ہیں،
سب لوگ یعنی خود تو وضو کیا ہے، آدھا تو غسل ہو ہی چکا ہوتا ہے، اس قدر وہ گیلے ہو چکے ہوتے ہیں وضو کرنے والے، تو تھوڑا اپنے اوپر اپنے آپ کو اعتماد میں لیں کہ آپ کو ایک ایک وضو کے ہر ہر حصے پر جو آدھے وضو ہیں، ہر حصے پہ دو دو قطرے بہانے۔
ٹھیک ہے،
اور آپ جو نل کے نیچے ہاتھ لے جاتے ہیں اور بے تحاشا پانی بہ رہا ہوتا ہے، یا تو 100-100 قطرے ایک ایک حصے پر بہ چکے ہوتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ پوچھیں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وضو ہو گیا، تو شاید انہیں یقین پھر بھی نہ ہو,
اس لیے تو پانی بھر
یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں اور یہ وسوسوں سے نکلیں.
صحیح.
تو دیکھیں اب یہ غسل کے حوالے سے ان کو جو بھی خیالات آتے ہیں کہ میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا, تو ایک آدمی نارمل آدمی کے لیے 1 سے 1.5 بالٹی
صحیح
پانی یہ غسل کے لیے کفایت کر جاتا ہے.
صحیح.
اب جسم کے چھوٹے بڑے ہونے, قد لمبے اور چھوٹے ہونے کی بنا پہ, پتلے موٹے ہونے کی بنا پہ پانی کی قلت کمی کا کثرت کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن 1 سے 1.5 بالٹی ایک حد ہے جس میں بآسانی غسل ہونا ممکن ہوتا ہے.
صحیح.
اب شاور کے نیچے نہا رہے ہیں اور صابن پہ صابن بھی لگ رہا ہے, صابن اتر گیا جو جسم پہ اچھی طرح لگایا تھا وہ سب کا سب دھل چکا, وہ جسم بالکل صابن سے صاف ستھرا ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی یہ وسوسے نہیں جا رہے کہ میرا کوئی نہ کوئی وضو خشک رہ گیا.
صحیح.
تو آپ یہ غور کر لیں, اپنے آپ کو تھوڑا منائیں کہ جب میں نے پورے جسم پہ صابن ملا صابن نکل گیا.
صحیح.
لیکن یہ جو بے غسلہ پن ہے یہ کیوں نہیں نکل رہا.
صحیح.
تو اپنے آپ کو منائیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پانی اپنے جسم پہ چپڑ لیں اچھی طریقے سے.
صحیح.
کوئی جس طرح سردیوں میں عام طور پہ خشکی جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم پہ پانی تھوڑا تھوڑا لے کے مل لیں.
صحیح.
پھر جب پانی ڈالیں گے تو بآسانی پانی پورے جسم پر بہنا شروع ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو غسل میں 3 فرائض ہیں, آپ کو یہ 3 فرائض ادا کرنا ہے. پہلا فرض کلی کرنا, منہ کے تمام اندرونی حصے کو اچھی طرح پانی سے دھو لینا کہ کوئی حصہ داڑھوں کے درمیان خلا وغیرہ ہوتا ہے یا دانتوں کے درمیان جھری رہتی ہے وہ خشک نہ رہے.
صحیح.
کوئی ان میں چیز ہو نکال لیں. اسے ناک کی نرم ہڈی تک یہ پانی پہنچانا یہ غسل کا دوسرا فرض ہے.
صحیح.
اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ اچھی طرح سے پانی بہانا. تو آپ نے یہ کام زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے.
صحیح.
اچھا میں بتا دوں, دارو لفتہ اہل سنت میں ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی آئے بڑے پریشان غسل کے حوالے سے. اب غسل کے ان کو بھی جو سائل محترم کوئی پریشانی تھی وہی پریشانی ان کو تھی.
صحیح.
تو وہ یہاں دارو لفتہ آیا ہمارے پاس اور مسئلہ پوچھنے لگے وسوسوں کے حوالے سے, غسل کے حوالے سے ان کو سمجھایا گیا. تو اسی دوران ان کی گفتگو سے انہوں نے خود ہی اس کا اظہار کیا.
صحیح.
کہ پہلے میں 2-2 گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا.
اللہ اکبر.
اب آپ اور وہ کھارا در جیسا ایریا جو عام طور پہ فلیٹوں والا ہی ایریا
پانی
ہوتا
کے
ہے
مسائل.
اب یہ 2 گھنٹے تک غسل خانے میں نہا رہے ہیں بس, کہنے گھر کا پانی ختم ہو جاتا تھا, والدہ پریشان کہ تم کرتے کیا ہو, جاتے ہو تو 2 گھنٹے تک سے پہلے تم نکلتے نہیں ہو. تو یہ ان کو پریشانی لاحق ہوتی تھی. پھر کہنے لگا اب میں نے 1/2 گھنٹے تک کر دیا, نہیں اب میں کافی کنٹرول کر چکا ہوں 2 گھنٹے سے,
آدھے گھنٹے
پہ آ چکا ہوں. تو میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی 1/2 گھنٹہ ہی ہوتے, 1/2 گھنٹے میں بھی ٹنکیاں بھر جاتی ہیں اور اس طرح آپ نہائیں گے 1/2 گھنٹے میں ٹنکیاں اس میں بھی خالی ہوتی ہیں. تو آپ بمشکل یہ طریقہ اختیار کریں, اس میں 5-7-8-10 منٹ کے اندر آپ کا بہترین طریقے سے غسل ہو جائے گا. اصل یہی ہے کہ یہ ایک ایک عضو پہ 2 قطروں کے بجائے 100-100 قطرے بہا چکے ہوتے ہیں, دل کا اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا. تو دل کو اطمینان دلانے کے لیے اپنے آپ پریکٹیکل کوشش کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ جو وضو غسل وغیرہ اس طرح کے معاملے میں جو وساوس ڈالنے کا عمل یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی بھی کثرت کرتے رہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اور دوسرا سوال, اسلامی بہنوں کا وضو کرتے وقت سر پہ دوپٹہ نہ ہونا, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وضو نہیں ہوگا, وضو ہو جائے گا. وضو کے جو 4 فرائض ہیں اگر وہ ادا کر لیے جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. اب اس کو دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ اسلامی بہنوں کا سر ننگا کر لینا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا.
صحیح ہے.
یہ الگ بات ہے کہ غیر محرم کے سامنے جب وضو کیا جائے تو اولاً تو احتیاط کرنی چاہیے ان کے سامنے وضو کرنے میں, اور اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس انداز میں وضو کریں کہ اعضا جو کوہنیاں ہیں یا کلائیاں ہیں یا چہرہ یا بال یہ غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ ہوں, اس احتیاط کے ساتھ یہ وضو کریں.
ٹھیک. اچھا, جن حضرات کا پیشہ ڈرائیور ہیں جو مختلف شہروں میں سفر کرتے ہیں, باب المدینہ کراچی سے سامان لوڈ ہوتا ہے, پشاور تک جا رہا ہے, لاہور تک جا رہا ہے, تو وہ اب مسافر ہوں گے کیا ہوں گے, نماز بھی جائیں گے؟
مثال کے طور پہ اب ان کے جو سوال میں ہم ایک شہر فرض کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ ایک شخص کا جو وطن اصلی ہے وہ باب المدینہ کراچی ہے.
ٹھیک ہے.
کراچی کا وہ رہائشی ہے اور ڈرائیور لائن میں اس کا پیشہ اس کے تعلق رکھتا ہے. اب کبھی یہ کشمیر جا رہا ہوتا ہے ٹرک لے کر, یا ہیلپر کے طور پہ کام کر رہا ہے, یا 2-4 افراد تو ہوتے ہی ہیں, ایک بڑی اس طرح کی گاڑی کے اندر. اب یہ رہتے ہیں کراچی میں, کراچی ان کا وطن اصلی ہے. اب یہ گئے ہیں کشمیر سامان یہاں سے لے کر, یا کشمیر سے یہاں پر کوئی کشمیر کا رہائشی ہے وہ وہاں سے یہاں پر آ رہا ہے کراچی میں, تو کشمیر اس کا وطن اصلی ہے, کراچی اس کا وطن اصلی نہیں ہے. اور چونکہ اس نے اگر کراچی آنا بھی ہے تو یہاں 15 دن نہیں رہنا. عام طور پہ ڈرائیوروں کی جو طبیعت ہے وہ ایک جگہ اتنا عرصہ طویل نہیں رکھتے. تو اگر کوئی 15 دن سے کم کی نیت لے کر جیسے کشمیر کا رہائشی ڈرائیور کراچی آتا ہے, دو ایک دن یہاں رک کر پھر یہ اس کو یہاں سے کوئی مال ملتا ہے یہ لے آنے حیدرآباد, تو حیدرآباد چلے آتا ہے, ایک دو دن وہاں رکا, پھر وہاں سے لاہور چلا گیا, تو اس طرح وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے. اور کسی بھی شہر میں اس کا 15 دن رکنے کا کوئی قیام کوئی نیت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ دوران ڈرائیونگ بھی جیسے کشمیر سے جب نکلا, حدود کشمیر سے جب نکلا تو اب یہ مسافر ہو گیا, چونکہ وہاں سے کراچی آ رہا ہے یہ مسافر ہو گیا. اب کراچی آنے تک 2 دن 1 دن جتنے بھی اس کو لگیں گے, اس دوران جو بھی 4 رکعت والی نماز ظہر عصر عشاء آئیں گی تو ان میں قصر کرے گا. کراچی پہنچ گیا تو کراچی میں بھی اس کو چونکہ 15 دن تو نہیں رہنے, تو اس لیے یہاں پہ بھی قصر کرے گا. پھر اس سے حیدرآباد چلا گیا, یہاں پہ بھی 1-2 دن رہنے, تو حیدرآباد میں بھی قصر کرے گا. یہ اگر یوں پاکستان گھومتا پھرتا رہے, مختلف شہروں میں جاتا ہے, کبھی نواب شاہ جاتا ہے تو کبھی اسلام آباد, کبھی فیصل آباد, کبھی ملتان, کبھی لاہور, اور یہ 5-6 مہینے بعد پھر کشمیر اپنے گھر پہ پہنچتا ہے. تو جب یہ کشمیر پہنچ رہا ہوگا, اب چونکہ مثال کے طور پہ آخری شہر اس کو اگر ملتان پڑتا ہے تو ملتان سے کشمیر اگر یہ جا رہا ہے, تو اب یہ دوران سفر بھی کشمیر میں داخل ہونے سے پہلے تک یہ قصر ہی کرے گا. ہاں جیسے ہی کشمیر میں داخل ہو گیا تو اب اس کا قصر کا حکم ختم. اب چونکہ اپنے وطن اصلی میں آ گیا, اس کو پوری نمازیں اب پڑھنی ہوں گی. وطن اصلی میں بھلے وہ 1 دن کے لیے آیا ہوں, بھلے وہ 1 مہینے کے لیے آیا ہوں, تو کوئی بھی شخص اپنے وطن اصلی میں 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر آتا ہے اور اس 1 گھنٹے میں عصر کی نماز اس کو ملتی ہے تو اس کو پوری پڑھنی ہوں گی. اب اس کے بعد اگرچہ اس نے کسی اور شہر کی طرف سفر کرنا ہو تو اپنے شہر میں پوری پڑھے گا, اور دوسرا شہر جو اپنے شہر سے 92 کلومیٹر کی مسافت پر دور ہے, تو اگر وہاں جانے کے ارادے سے نکلا اور 15 دن سے کم وہاں رکنے کی نیت ہے تو اس صورت میں نماز قصر کرے گا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی اسی طرح کا سوال تھا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں, نماز ہوئی نہیں ہوئی, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
اب دیکھیں اس میں بھی وسوسوں کو دور کریں. نماز پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کر دیں, تو اس سے بھی نماز میں جو وسوسے ڈالنے والا جو عمل شیطان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے اس سے نجات ملتی ہے, وسوسوں کی کاٹ ہوتی ہے. تو نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے نا, ایک طریقہ یہ ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے کہ جو نماز میں انسان پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ, دعائیں, درود شریف, التحیات, ان کے معنی پر غور کریں, اور یہ چونکہ نمازی اللہ تعالیٰ سے گویا کلام کر رہا ہوتا ہے, مناجات کر رہا ہوتا ہے, اس تصور کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تو وسوسوں سے نجات ملے گی.
ٹھیک. وسوسے اور ان کا علاج امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے, اسے حاصل کر لیں انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک وسوسوں سے مطلب جان ہماری چھوٹ جائے گی
انشاءاللہ.
مکروہات تنزیہ پہ کلام چل رہا تھا ہمارا, آگے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
نماز کے مکروہات تنزیہ یعنی ممنوع افعال جو نمازی کو ایسے افعال نہیں کرنے چاہیے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ 2 زانوں جس طرح بیٹھتے ہیں نماز میں التحیات کی حالت میں, اس طرح بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہے لیکن پھر بھی بلا عذر, کوئی تکلیف نہیں ہے اس طرح بیٹھنے میں, پھر بھی بلا عذر چوکڑی مار کے بیٹھنا جس کو آلتی پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں, 4 زانوں بھی اس کو کہا جاتا ہے, تو اس طرح 4 زانوں نماز کی حالت میں بیٹھنا بلا عذر یہ مکروہ ہے تنزیہ ہے. تو اگر کوئی مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کسی کے لیے دشوار ہو اور وہ بیٹھ کے نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے 2 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھے.
ٹھیک.
ہاں اگر 2 زانوں بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو, جیسے گھٹنوں میں ہی کوئی زخم ہے اور گھٹنے زمین پہ نہیں لگا سکتا, تو اب 4 زانوں بیٹھنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں
ہوگا.
اس سے مکروہ تنزیہ افعال میں سے ایک یہ ہے انگڑائی لینا, نماز پڑھتے پڑھتے جو انگڑائی لینے کا فعل ہے وہ کرنا, ارادتاً کھانسنا, کھنکھارنا یوں کرنا, تو یہ کھنکار کہا جاتا ہے, تو اس طرح مکروہ تنزیہ عمل ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ پڑھتے پڑھتے گلا بیٹھا جا رہا ہے اس بیٹھے گلے کو سیٹ کرنے کے لیے اگر یہ کھنکارتا ہے کھانستا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے.
سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پہ رکھ دینا. بس ہوگا ایک تعداد لوگوں کی ہے کہ وہ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں,
تو یہ ترتیب خراب ہو.
یہ ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے لگیں گے پھر ہاتھ.
ٹھیک ہے.
تو خلاف ترتیب پہلے ہاتھ لگاتے ہیں پھر گھٹنے لگاتے ہیں. تو اگر کوئی عذر ہے جیسے بڑھاپا, کہ بڑھاپے میں ضعف کی بنا پر کمزوری کی وجہ سے وہ گھٹنے زمین پہ رکھ نہیں سکتا, گرنے کا ڈر ہے, تو وہ پہلے ہاتھ رکھ لیتا ہے پھر گھٹنے رکھتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بلا عذر اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے. اسی طرح جب اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھا لیے پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں,
ہاتھوں کے سہارے سے,
ہاتھوں کے سہارے سے اٹھنا, تو یہ بھی مکروہ تنزیہی فعل ہے. ہاں اگر کوئی عذر ہے وہی بڑھاپا یا کمزوری ضعف, اس بنا پہ اگر کوئی پہلے گھٹنے اٹھا لیتا ہے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے سجدے سے اٹھتے وقت, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے.
اسی طرح رکوع کے اندر سر کو پیٹھ سے اونچا نیچا کرنا.
صحیح.
سر اور کمر ایک لیول میں ہونی چاہیے. سر کو اٹھا لینا رکوع میں کمر سے اونچا کر لینا یا بہت زیادہ جھکا لینا, تو یہ مکروہ تنزیہی فعل ہے. اسی طرح نماز کے اندر ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین, یہ ان کو آہستہ کہنا سنت ہے.
ٹھیک ہے.
ان کو کوئی زور سے کہے گا, ثنا سبحانک اللہم وبحمدک یہ زور سے پڑھ رہا ہو, یا رکوع سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ زور سے پڑھ رہا ہو, تعوذ تسمیہ زور سے پڑھ رہا ہو, یا آمین زور سے کہہ رہا ہو, چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو, تو یہ افعال آہستہ آواز میں کہنے ہیں. اگر کوئی بلا نماز سے کہتا ہے تو نماز میں کراہت ہوگی, کراہت تنزیہ.
ٹھیک ہے.
اسی طرح بغیر عذر دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگانا.
صحیح.
نماز پڑھ رہا ہے پیچھے پلر ہے, نماز پڑھتے پڑھتے پلر سے ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں. عام طور پہ تراویح کے اندر اس طرح بہت سارے لوگ
دیوار
کر لیتے ہیں, دیوار یا پلر کی سائڈ لیتے ہیں. تو نماز میں بلا عذر ٹیک لگانا یہ مکروہ تنزیہی ہے. ہاں اگر کھڑے ہونے پہ کوئی قادر نہیں ہے, ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے, یہ اب ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا.
ٹھیک. مدی چینل کے ناظرین, نماز کے مکروہات تنزیہ پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے مسائل ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جب لوگ ہم باہر ہوتے ہیں مطلب سفر میں, تو اکثر دوستوں نے بوٹ اور جرابیں پہنی ہوتی ہیں, تو اس کا وضو کرنے کا طریقہ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وضو کرتے ہیں تو وہ جراب کے اوپر سے ہی گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں, کیا ایسے وضو ہو جاتا ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرو.
انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں دبئی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام ناصر محمود ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ میں ادھر مسجد ہمارے قریب نہیں ہے, تھوڑا سا تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے, ہم ادھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور جو ادھر کا مولوی صاحب ہیں امام صاحب ہیں اس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہے, اور ہم اس کے پیچھے کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیجئے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ نماز کے دوران ہاف سلیو شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ برائے مہربانی فرما دیجئے. اور مکروہ تنزینہ جو بھی بتا رہے ہیں مکروہ تنزینہ, اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے؟ یہ بھی آپ پلیز آپ اگر بتا دیں تو مہربانی.
انشاءاللہ. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے کیا یہ مسجد کو دی جا سکتی ہے؟
جی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال.
میرا نام احمد گیلانی ہے سر. وہ نا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی داڑھی رکھی ہے خط طور پہ, اب میں نے یہ جاننا کہ خط رکھنا جائز ہے یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی نیچے سے ہڈی تک ہونی چاہیے, تو میں اس مسئلہ پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جائز ہے یا نہیں ہے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اکثر دوستوں کا سفر رہتا ہے آپس میں, تو جرابے بوٹ پہنے ہوتے ہیں, یعنی ہم نے موضوع پر مسئلہ کے حوالے سے بھی سلسلہ کیا تھا, تو اسی حوالے سے پوچھ رہے ہیں. یہ
دیکھیں یہاں پہ موزے, ایک تو جو سوکس کہلاتے ہیں
کپڑوں کے
عام طور پہ وہ کپڑا انتہائی باریک ہوتا ہے,
صحیح,
کہ اگر اس میں پانی کے دو قطرے بھی ڈالیں نا تو ہماری کھال گیلی ہو جائے گی,
صحیح,
پتہ چل جاتا ہے کہ پانی لگا ہے, موزے گیلے ہو گئے. تو اس طرح کے جرابوں پر, اس طرح کے موزوں پر, سوکس پر مسا کافی نہیں ہے
صحیح.
یعنی جب وضو کرنے کا موقع ہوگا اور پاؤں دھونے کی جگہ اس جرابوں پہ مسح کر لینا کافی نہیں, ان کو اتار کے پاؤں دھونا ہی پڑے گا. موزوں پہ مسح کرنے کا الگ اس کے شرائط ہیں, ان میں سے کہ وہ چمڑے کا موزہ ہو
صحیح.
یا چمڑے کا نہیں تو کسی موٹے کپڑے کا ہو
صحیح.
ایسا موٹا کپڑا کہ اس کے اوپر پانی اگر رکھ ڈالا جائے یا قطرے گرائے جائیں تو وہ کھال تک سرایت نہ کرے
ٹھیک ہے.
پھر اس کا تلا چمڑے کا ہو
صحیح.
جس کو پہن کر چلنا آسانی ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ اگر بہار شریعت میں موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ پڑھ لیں گے اس میں شرائط بھی ان کو تفصیلاً معلوم ہو جائیں گے, تو وہاں ان کو احکام تفصیلی شرائط کے ساتھ پتہ چلیں گے. لیکن اتنا یہ ہے کہ جو ان کے دوست وغیرہ جو مسح کر رہے ہیں
صحیح.
وہ ظاہر یہ ہے کہ جو اون کے کپڑے اگر ان کو مسح میں استعمال کر رہے ہیں انہی کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو مسح نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین, اس پر پورا ایک سلسلہ ہم نے کیا تھا, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اگر اس کو دیکھیں گے تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اس کے کافی احکام ہیں, مسائل ہیں, اس سوال کے جواب میں ہم وہ تفصیلی گفتگو نہیں کر پائیں گے. اچھا, امام صاحب ہیں, ان کی داڑھی نہیں ہے, نماز پڑھنا کیسا ان کے پیچھے؟
داڑھی نہ ہونا یعنی کلین شیو ہیں, شیو کرتے ہیں, یا داڑھی مجھ آئی ہی نہیں ہے؟
اب انہوں نے سوال میں تو یہ کہا ہے کہ نہ داڑھی نہ مونچھیں.
نہ داڑھی نہ مونچھیں, تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے, بس اوقات ہمارے علاقوں میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ داڑھی کے بال بھی نہیں آئے, مونچھیں بھی ان کی نہیں ہیں اور عمر 50 سال بھی ہوتی ہے.
صحیح, ایسے لوگ
تو ایسے لوگ شاذ و نادر ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ داڑھی مجھے قدرتی طور پہ نہیں ہے اور امامت کی شرائط بقیہ سب پائی جا رہی ہیں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اگر وہ کلین شیو رہتا ہے, داڑھی مونڈتا ہے, مونچھے بھی صاف کر لیتا ہے, تو مونچھوں کا مونڈنا یہ گناہ نہیں ہے
صحیح.
لیکن داڑھی کو مونڈنا یہ گناہ ہے
صحیح.
اور یہ گناہ ایسا ہے اعلانیہ,
صحیح.
سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا
کر رہا ہوں.
تو یہ فسق اعلانی ہے
صحیح.
اور جو فسق اعلانیہ ہو تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے, گناہ ہے. ایسے کو امام بنانا گناہ ہے, جو صحیح. نماز اس کے پیچھے پڑھی ہے اس نماز کو دہرانا بھی ان پر واجب ہوگا.
ٹھیک ہے. ہاف شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا, اور مکروہ تنزیہ جو آپ نے بیان کیا یہ کیا ہے, تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ جس کے پاس اگر پوری آستین والی شرٹ موجود ہے یا قمیص موجود ہے تو اب اس کا آدھی آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, یعنی کراہت ہے. تنزیہی کا مطلب ہلکے درجے کی جو کراہت ہوتی ہے, تنزیہی یعنی کسی کام سے بچنا.
صحیح ہے.
تو یہ کراہت ایسی ہے جس سے بچنا چاہیے.
صحیح.
اور یہ تنزینہ یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے تھے, تو اصل اس کا لفظ ہے کراہت تنزیہی, آخر میں ہا رہا ہے. تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے, کب؟ جبکہ اور کپڑا موجود ہے, قمیص موجود ہے پوری آستین والی, پھر بھی ہاف آستین کی قمیص میں یا شرٹ میں, ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. ہاں, اگر اور کوئی شرٹ نہیں ہے آستین والی,
سفر میں یا
سفر میں یا اس طرح نماز پڑھنے, تو اب کراہت تنزیہ نہیں ہوگی.
زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں؟
زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹلی مسجد میں صرف نہیں کر سکتے, کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا, فقیر شریع کو مالک بنانا ضروری ہے. اور مسجد میں کوئی چیز لا کے لگا دینا, اس سے مسجد مالک نہیں بنتی. تو کسی شخص کو, کسی مسلمان کو جو مستحق زکات ہو, اس کو مالک بنانا ضروری ہے. ہاں, اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی مستحق زکات کو اپنی زکات کی رقم دیتے ہیں, اور دینے کے بعد, اس کے قبضے میں دینے کے بعد, اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو مسجد میں فلاں فلاں کام میں حصہ لے سکتے ہیں, تو اگر وہ مستحق زکات سمجھتا ہے, ذہن بنتا ہے, تو وہ مسجد میں صرف کر دیں. اس سے یہ ہوگا آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی, اور آپ نے جو اس کو ترغیب دلائی مسجد میں خرچ کرنے کی, تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. وہ خرچ کرے گا مسجد میں تو اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب, آپ کو ترغیب دلانے کا ثواب ملے گا. تو اس طرح ہو سکتا ہے. اس کو شرعی طور سے زکات کا حیلہ بھی کہا جاتا ہے. تو حیلے کیے بغیر ڈائریکٹلی زکوٰۃ کی رقم سے کوئی سامان خریدا اور مسجد میں لا کر رکھ دیا,
صحیح.
پنکھے لگا دیے, نلکے لگوا دیے, ایئر کنڈیشن لگوا دیا, یا پانی ٹھنڈا کرنے کی مشین لگا دی, تو اس طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ فقیر شریع کو رقم دیتے اپنی زکوٰۃ کی,
پھر
وہ اگر چاہتا ہے, وہ چاہے تو ان امور میں صرف کرے, تو دونوں کو ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے. داڑھی کا خط بنانا کیسا ہو, لمبائی داڑھی کی کتنی ہونی چاہیے؟
داڑھی کے بالوں کی لمبائی تو زیادہ سے زیادہ مطلب کم سے کم اتنی رکھنا واجب ہے, جس کو ایک مٹھی کہتے ہیں, کہ اگر داڑھی ہاتھ پھیلائیں تو ایک یعنی چار انگل یا ایک مٹھی جس کو کہتے ہیں, تو اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے کہ مٹھی تک ہو.
ٹھیک ہے.
اس سے جو زائد بال ہوتے ہیں تو ان کو کاٹ سکتے ہیں.
صحیح.
اور بہت زیادہ لمبی رکھنا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے.
صحیح.
تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو داڑیاں رکھتے ہیں لوگ, یہ غلط ہے.
صحیح.
سنت یہ نہیں ہے.
ٹھیک.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب مٹھی کے برابر داڑھی کے بال ہو جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا بھی اپنا عمل یہ ہے, اور حضور کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ جب مٹھی تک بال ہو جاتے تو ان کو زائد بالوں کو ترش پاتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ لمبی داڑھی والا شخص نظر آتا تو اس کے اضافی بال وہ خود ہی کاٹ دیا کرتے
تھے.
تو بہرحال یہ لمبائی کی حد ہو گئی. اور یہ داڑھی کس جگہ پر ہوتی ہے؟
صحیح.
تو عام طور پہ کنپٹی.
صحیح.
کان کے ساتھ ہی اگر تھوڑا ہم ہاتھ لگائیں گے تو ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, اس طرف ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, تو اس ہڈی پر بال جو نکلنا شروع ہوئے یہ سب داڑھی میں ہے.
صحیح.
اور عام طور پہ جو ایک خط بن جاتا ہے قدرتی طور پہ.
صحیح.
تو وہ یہ بال یوں آ رہے ہوتے ہیں نچلے ہونٹ تک.
ٹھیک ہے.
اور یہ جو جبڑا ہے ہڈی, اس جبڑے پر جو بال ہیں یہ سب داڑھی میں شامل ہیں. یہ جو بال ہیں
گلے والے,
گلے کا حصہ اور یہ بال تھوڑی کے
نیچے
اور اس ہڈی کے درمیان جو ایک نرم حصہ گلے کا آتا ہے.
صحیح.
جس میں انسان کا جو گلا نرخرا وغیرہ محسوس ہوتا ہے.
صحیح.
تو یہ حصہ, یہ بال داڑھی میں شامل نہیں ہے, کیونکہ داڑھی وہ ہڈی جو نا لوہا لحیا, اس ہڈی جو جبڑے کی ہڈی ہے اس پر جو بال اگے ہوئے ہیں یہ داڑھی میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے.
جو بسوں کا بہت زیادہ بال لوگوں کے یہاں تک آنکھوں کے قریب تک آ جاتے ہیں, رخسار گالوں پہ آ جاتے ہیں, تو ان کو صاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا صاف نہیں کہ بالکل ہی جبڑے تک کے جو بال ہیں جبڑے پر اس ہڈی پر وہ بھی صاف کر لیتے ہیں بہت سے لوگ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو رخسار پر جو بال آنکھوں کے قریب ہیں اور پورا گال اس کی وجہ سے چھپ رہا ہے تو ان کو وہ صاف کر سکتے ہیں, جس کو عام طور پہ خط بنانا بھی کہتے ہیں. لیکن خط بنانے کے دوران بسا اوقات جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں
صحیح
وہ داڑھی آپ کی مٹھی سے بھی کم
کر دیتے ہیں اور آپ اس پہ رکھ دیتے ہیں.
بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یار وہ نائی نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا, تو یہ قصور اس کا نہیں آپ کا ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. تو جب ایک مٹھی سے کم بالوں کو گھٹانا جائز نہیں ہے تو گھٹوانا بھی جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
تو نہ خود کاٹ سکتے ہیں کم ایک مٹھی سے کم داڑھی کے بالوں کو اور نہ ہی کسی سے کٹوا سکتے ہیں.
صحیح.
تو اس کا خیال رکھیں.
ٹھیک. مکروہات تنزیہ پہ چل رہا تھا کلام, مزید آگے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
نماز کے مکروہات تنزیہ میں سے مزید ایک یہ بھی ہے, دائیں بائیں جھومنا نماز پڑھتے وقت.
ٹھیک.
اس طرح بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت جھوم رہے ہوتے ہیں, تو یہ دائیں بائیں جو نماز پڑھتے ہوئے جھومنے کا عمل ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. ہاں ایک فعل ہے جو سنت ہے, وہ ہے تراوح.
صحیح.
تراوح یہ عمل سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں قیام کی حالت میں, تو قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی صورت میں کبھی سیدھے پاؤں پر اپنا وزن زیادہ کر دیں, پھر اس کے بعد الٹے پاؤں پر اپنا وزن زیادہ کر دیں.
ٹھیک.
لیکن زیادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح وہ
جھوم رہے ہوں,
جھومتا ہو.
واضح نظر.
جھومنا الگ چیز ہے, اور سیدھے پاؤں پہ اپنا سارا لوڈ کر لینا, الٹے کو تھوڑا سا ریلیکس دے دینا.
ٹھیک ہے.
یا تھوڑی دیر بعد الٹے پاؤں پہ بہت زیادہ وزن دے دینا اور سیدھے پاؤں کو تھوڑا سا وزن اس پہ ہلکا کر دینا, اس کو تراوح کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
اور عام طور پہ جیسے قیام, جیسے تراوی کی نماز ہو گئی یا اس طرح جو شبینہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لمبی نمازیں جو پڑھی آتی ہیں.
صحیح.
اس میں عام طور پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال یہ تراوح کا عمل سنت ہے, لیکن دائیں بائیں جھومتے رہنا یہ سنت نہیں ہے, یہ خلاف سنت مکروہ عمل ہے.
ٹھیک.
اسی طرح سجدے میں اور رکوع کی حالت میں, رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا سنت ہے اور سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھنا سنت ہے, تو اگر کسی نے رکوع میں گھٹنوں کو نہیں پکڑا, ایسے لٹکا دیا ہاتھوں کو, یا سجدے میں وہ ہاتھ زمین پہ نہیں رکھتا, کہیں پہ بھی ہوا میں رکھے کچھ بھی رکھتا ہے, تو سجدے میں ہاتھوں کا زمین پہ نہ ہونا یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے. اور نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا.
ٹھیک.
ایک تعداد آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، تو نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا اگر بلا عذر ہے تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے. ہاں اگر کوئی عذر ہے، عذر یہ ہے کہ آنکھیں کھولتا ہے تو توجہ بڑھتی ہے،
صحیح،
چیزیں نظر آتی ہیں ان میں گم ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر وہ آنکھیں بند کرے اور آنکھیں بند کرنے میں اس کو خشوع خضوع زیادہ محسوس ہوتا ہے،
صحیح،
تو اب اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ موزی جانور اس جگہ پہ نہ ہو، پر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ایسے حشرات الارض ہیں جو آپ کو کاٹ لیں اور تکلیف کا سبب بن جائے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کوئی موزی چیز وہاں پہ نہ ہو. جلتی ہوئی آگ کے سامنے نماز پڑھنا، آگ ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہے اور اسی کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے. ہاں اگر اندھیرا ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کوئی چراغ جلا لیا یا موم بتی جلا لی، تو اس طرح چراغ یا شمع موم بتی جلا کر نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہوگی. بہت زیادہ جو آگ لگی ہو، آگ بھڑک رہی ہو ٹھیک ٹھاک، تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ عمل ہے. اور ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے دھیان بڑھتا ہو،
صحیح،
مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں،
صحیح،
اب یہ نماز پڑھتے پڑھتے بار بار ان کے ہنسی مذاق اور کھیل کود کی آوازوں کی وجہ سے توجہ بٹے گی، یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو توجہ بٹانے والی ہوں، ایسی مقام پہ نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے. جیسے بس اوقات بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے،
صحیح،
مسجد کے دروازے قبلہ کو یا کوئی ایسی خوبصورت چیز رکھی ہے جس کو بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے،
صحیح،
توجہ بڑھ جاتی ہے، تو ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. جبھی فقہ کرام فرماتے ہیں کہ مساجد کے اندر جو اگر دیواروں کو منقش کیا جائے،
صحیح،
خوبصورت بنایا جائے، تو اتنی اونچی ہائٹ پہ اس کو لے لیں ڈیزائن کو کہ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے اس کے نماز پڑھتے ہوئے جو آنکھوں کا دائرہ جتنا ہوگا،
صحیح،
اس سرکل میں وہ ڈیزائن نہ آئے. اب یہ الگ بات ہے اگر کوئی آنکھیں اٹھا اٹھا کے ڈیزائن دیکھے تو اب یہ اس کا اپنا فیل ہے،
صحیح،
تو پھر بھی مساجد کی اور دیواروں کو خوبصورت بنانا جائز ہے، لیکن اس جائز عمل کو بھی احتیاط کے ساتھ کریں کہ بالکل زمین تک اس ڈیزائن کو نہ لائیں، اوپر اوپر ہی تھوڑا رکھیں تاکہ نماز پڑھنے والے کی توجہ.
میں نے ابھی سنت کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت بھی ہمیں ملی ہے، تو جو آپ کے سامنے عموماً بعض اوقات پنکھا رکھا جاتا ہے، فین، اور فین پر کمپنی کا نام بھی ہوتا ہے کہ یہ کس کمپنی کا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ اس پر چیٹ لگوا دیتے ہیں کاغذ کی، وائٹ کاغذ کی، تاکہ نماز کے دوران اس کمپنی کا نام کی طرف توجہ نہ جائے.
یہ بھی ایک صورت ہے،
کتنی بڑی احتیاط ہے آپ
کی.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.